الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم.
میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو اس کائنات میں بھیجا اور اس کے ذمے کچھ عبادات لگائی ہیں، کچھ اعمال ایسے بتائے ہیں کہ جو انسان کو لازمی طور پر کرنے ہیں، کچھ تو فرائض کا درجہ رکھتے ہیں، کچھ واجبات کا، کچھ سنن ہیں، کچھ مستحبات ہیں، نیکیوں کا بھی ایک بہت بڑا شعبہ ہے، اور اسی طریقے سے بہت سے اعمال ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بچنے کا حکم دیا ہے. ان میں بہت سے حرام ہیں، کوئی مکروہ تحریمی ہے، کوئی مکروہ تنزیہی ہے، کوئی مشتبہات ہے. ان تمام کے تمام کاموں کے اندر جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، کوئی نہ کوئی انسان کا نقصان ہے، دنیاوی نقصان اور اخروی نقصان. اور جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا، جن کو اعمال صالحہ کہا جاتا ہے، ان کے کرنے میں دنیا کا فائدہ بھی ہے، اخروی مفادات بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کے اندر اور اعمال صالحہ کے اندر دو شکلیں رکھی ہیں، ایک ظاہر ایک باطن. یوں کہہ لیجئے کہ اعمال کے اندر ایک تو ان کی صورت ہے اور ایک ان کی روح ہے، کہ جس طرح جسم اور جان یہ دونوں مل کر حضرت انسان کی زندگی کا سامان بنتے ہیں، تو یہی حال ایک مومن مسلمان کے اعمال کا ہے، کہ اعمال کی ایک ظاہری شکل و صورت ہے اور ایک اس کی روح ہے. ظاہری شکل و صورت تو انسان بہت آسانی سے اپنا لیتا ہے، مثلا کوئی عبادت انجام دینی ہو، اس کا سنت طریقہ انسان سیکھ لے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، دیگر عبادات ہیں، کہ کس عبادت کو کس ظاہری شکل و صورت میں شریعت مطہرہ کے مطابق انجام دیا جائے، تو اس کو تعلیم نبوی مل جاتی ہے کہ نماز کو اس انداز سے پڑھنا ہے کہ انسان سنت کے مطابق سب سے پہلے پاکیزگی اختیار کرے، لباس پوشاک کی بھی، بدن کی بھی، اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی، اور اس کے بعد قبلے کی طرف رخ ہو، اور اس کا قیام، رکوع، سجود، یہ ساری کیفیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیات جیسی ہوں، تو یہ نماز کی ظاہری شکل و صورت ہے. اسی نماز کی ایک روح ہے، وہ دیکھنے میں دکھائی نہیں دیتی، لیکن جس طرح جس میں انسانی کی روح دکھائی نہیں دیتی، یہی حال اعمال کا ہے، کہ اعمال صالحہ کی روح کی دکھائی تو نہیں دیتی، لیکن انہی کے بلبوتے پر اعمال کا وزن ہوتا ہے. اب نماز کو ظاہری شکل و صورت میں سنت کے مطابق کر لیا، اس کی روح جو اللہ پاک نے اس کے لیے رکھی وہ ہے سب سے بنیادی طور پر اخلاص، خشوع اور خضوع، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان، اور تقوی کے ساتھ اس عبادت کو انجام دیا جائے تو گویا کہ وہ جسم اپنی روح کے ساتھ کامل درجے میں پایا گیا. یہی تو وجہ ہے کہ سارے نمازی مل کر ایک امام کے پیچھے ایک ساتھ نماز کی عبادت انجام دیتے ہیں، لیکن اگر تو ہمارے پاس کوئی پیمانہ ہوتا، ہم دیکھتے کہ اس نماز کے اندر کس نمازی نے کتنا ثواب پایا، تو زمین اور آسمان کے فرق نکلتے. چونکہ یہ معاملات اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں، آخرت میں یہ معاملات کھلیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر نماز کے اندر نمازی ایک ساتھ نماز پڑھنے والے، لیکن ہر شخص اپنے اخلاص کی بدولت، اپنے تقوی کی بدولت، اپنی للہیت کی بدولت، اپنے خشوع و خضوع کی بدولت، جتنا زیادہ اس کے اندر روحانیت زیادہ ہوگی تو اسی لحاظ سے اس عبادت کا وزن بھی ہوگا. یہی حال رمضان شریف کے روزوں کا ہے کہ صبح صبح ایک ساتھ سحری کرتے ہیں، شام ایک ساتھ افطار کرتے ہیں، لیکن اگر تو پیمانے میں دیکھا جائے ناپ کر تو ہر شخص کا روزہ الگ اجر و ثواب رکھتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کا اخلاص الگ، ہر ایک کا خشوع اور خضوع الگ، ہر ایک کی اللہ تعالیٰ سے محبت الگ، تعلق الگ. جس کا جیسا تعلق، جیسے جذبے، جیسا اخلاص، ویسے ہی اس کی عبادت کا وزن. تو یہ ظاہری شکل و صورت عبادات کی، اعمال صالحہ کی، اس کے اندر جان پڑتی ہے، روح پڑتی ہے ایمانی صفات سے، کہ انسان کو عبادات انجام دیتے وقت ان تمام صفات کی رعایت کرنی چاہیے کہ جو اللہ پاک نے عبادات کے لیے بطور روح کے اور بطور غذا کے رکھی ہے. جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، جتنا تقوی ہوگا، جتنی للہیت ہوگی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی زیادہ اللہ تعالی نے ایمانی صفات رکھی ہیں، عاجزی، انکساری، پرہیزگاری، صبر، شکر، توکل، رضا بالقضاء اور قناعت، یہ ساری کی ساری وہ ایمانی کیفیات ہیں جن کو ایمانی صفات کہا جاتا ہے، جن کا تعلق ظاہر کے بجائے باطن سے ہے. یہ جتنا زیادہ انسان کے اندر گہرا اثر رکھتی ہوں گی، اسی لحاظ سے انسان کی عبادت میں جان پڑتی ہے اور عبادت وزندار بنتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے نقصان دہ اعمال ہیں کہ وہ روحانیت کو تہس تہس کر کے رکھ دیتے ہیں. انسان کے اعمال کے اندر جو روح تھی، اس روح کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض مرتبہ انسان جس نے بڑی محنت کے ساتھ عبادات کر کر کے ذخیرہ جمع کیا تھا عبادات کا، ایمان کو مضبوط بنایا تھا، لیکن بعض مرتبہ معمولی سی چوک کی بنا پر وہ اپنے سارے ذخیرے کا ستیہ ناس کر لیتا ہے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ان الغضب یفسد الایمان کما یفسد الصبر العضل، کہ غضب، تیش، غصہ، ایمان کو اور ایمان کے جتنے بھی انوارات اور برکات ہیں ان سب کو ایسا نقصان پہنچاتا ہے جس طرح صبر نامی مائع جو شہد کے لیے نقصان دہ ہے کہ اگر اس کا کچھ قطرہ شہد میں پڑ جائے تو شہد سارا بیکار ہو جاتا ہے، یا سرکہ شہد میں ملا دیا جائے تو سارا کا سارا شہد بیکار ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ تھوڑا سا وہ اصل شہد کی زیادہ مقدار کو خراب کرنے کے لیے معمولی سا صبر کو پورا نقصان پہنچانے کے لیے کافی ہوتا ہے. تو یہی حال آپ نے بیان فرمایا کہ بسا اوقات انسان کسی موقع پر ایسا غضبناک ہو جاتا ہے، ایسا تیش میں آتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی روحانیت اور نورانیت اور ایمان کے جو انوارات اور برکات تھے وہ تہس تہس ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ انسان غیر محتاط زندگی گزارتا ہے، اعمال تو بڑی محنت سے جمع کیے اور اس کے اندر ایمانی صفات کے ذریعے سے روح بھی پیدا کر لی، لیکن بے احتیاطیاں کی، اس کی وجہ سے وہ ساری روحانیت پامال ہو جاتی ہے. اس کے برخلاف اللہ کے نیک بندوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ تمام پہلوؤں پر نظر رکھتے ہوئے ایک طرف تو عبادات اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں، ایمانی صفات کو ملحوظ رکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان اعمال کے اندر جان پڑتی ہے، اور اس سے بڑھ کر وہ ان عبادات کی حفاظت کے لیے فکر مند ہوا کرتے ہیں کہ یہ عبادات کے ذخیرے کہیں ہماری کسی بے احتیاطی کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائیں. اللہ والے عبادات جس طرح جس محنت کے ساتھ کرتے ہیں تو اسی محنت اور لگن کے ساتھ اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں. نہ تو آپ کسی اللہ والے کو غیبت کرتے ہوئے پائیں گے، نہ چغلخوری کرتے ہوئے دیکھیں گے, نہ ہی بد نظری کرتے ہوئے دیکھیں گے, نہ ہی امانت میں خیانت, نہ ہی خور پرت, نہ دھوکے بازی, نہ وعدہ خلافی. تمام کی تمام وہ خرابیاں جس سے ایمانی اور روحانی زندگی برباد ہو جاتی ہے, ان تمام چیزوں سے اللہ کے نیک بندے, سمجھدار اور ہوشیار بندے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. کہ پہلے ہی ہماری محنت کم ہے, ذخیرہ مختصر ہے, ایسا نہ ہو کہ معمولی سی بے احتیاطی کی وجہ سے اپنے اس ذخیرے کے اندر نقصان کا سامان ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہی حالت تھی کہ وہ عبادات کے میدان میں تو بہترین شہ سوار تھے لیکن برائیوں میں پڑنے والے نہ تھے. اور یہی حال ہر زمانے میں اللہ کے ان نیک بندوں کا ہوتا ہے جن کو عبادات کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت اور تحفظ کی فکر ہوا کرتی ہے. تو یہ غضبناک ہونا, صبر و تحمل کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑ دینا بھی ایک ایسا ہی نقصان دہ عمل ہے جس کی وجہ سے انسان بیٹھے بٹھائے اپنے ایمانی نور کو تہس تہس کر دیتا ہے اور اپنے ان انوارات اور برکات کو ضائع کر بیٹھتا ہے جس کے لیے آپ نے مثال دی کہ جس طرح شہد کے نقصان دینے کے لیے صبر نامی چیز کافی ہے اور سرکہ کافی ہے, تو غصہ اور غضبناک ہونا, پیش میں آ جانا بھی کسی مومن مسلمان کے ایمانی ذخیرے کو ضائع کر دینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس غصے کی کیفیت کے وقت میں صبر و تحمل کو مضبوطی سے تھامنے والوں کی تعریف فرمائی. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, اللہ کے دوست اور محبوب بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب کبھی ان کو غصہ آتا ہے تو نمبر ایک وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں, نمبر دو لوگوں سے درگزر کرتے ہیں, اور نمبر تین احسان کرتے ہیں. یہ تین صفات اللہ پاک نے اپنے محبوب بندوں کے لیے بیان فرمائی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ یہی فکر دامنگیر رہتی ہے کہ ہماری کسی بھی برائی کی وجہ سے ہماری نیکیوں کے اندر آگ نہ لگ جائے. جہاں جتنا حساس معاملہ ہو اتنے ہی زیادہ احتیاط کے پہلو سامنے ہوتے ہیں. ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ پیٹرول پمپ پر اگر کوئی شخص احتیاطی کرتا ہوا دکھائی دے کہ وہ سگریٹ پی رہا ہو یا ماچس کی تلی سلگا کے پھینکتا ہوا مل جائے تو لوگ اس کو دھکے دے کے وہاں سے دور کر دیتے ہیں کہ بھائی خود بھی نقصان کے سامان کر رہا ہے اور پورے پیٹرول پمپ کو جلانے کے لیے ماچس کی تلی پھینکتا ہے. چونکہ وہاں حساس معاملہ ہے تو بعض دفعہ چھوٹی سی چوک اس پورے کے پورے نظام کو جلانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. بڑی بڑی فیکٹریوں کے اندر بعض دفعہ سگریٹ کے ایک ٹوٹے سے آگ لگتی ہے اور جلتے جلتے بھڑکتے بھڑکتے سلگتے سلگتے پورا لاکھوں اور کروڑوں کا نقصان ہو جاتا ہے. یہی حال انسان کے اعمال صالحہ کے ذخیرے کہے کہ بعض دفعہ بے احتیاطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ عبادات تو خوب ہو رہی ہیں, نماز روزے بھی خوب ہو رہے ہیں, عبادات طاعات ہو رہی ہیں, لیکن بے احتیاطیوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو ان بے احتیاطیوں میں سے کوئی بھی بے احتیاطی وہ ایسی جگہ کر لیتی ہے اعمال صالحہ کو ختم کرنے کے لیے کہ انسان کے اعمال سارے کے سارے جل کر راکھ ہو جاتے ہیں, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. جبکہ وہ لوگ جو چوکندہ ہوں چوکس ہوں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو محتاط رکھتے ہیں, خصوصاً نقصان پہنچانے والی چیزوں سے. اللہ پاک نے ایسے بندوں کی تعریف فرمائی کہ جب ان کو غصہ آتا ہے آگ بگولا ہونے کے بجائے غصے کو پی جاتے ہیں, لوگوں سے درگزر کرتے ہیں اور احسان کرتے ہیں. یہ تین خوبیاں ایسی ہیں کہ اگر ان تین خوبیوں کو کوئی انسان اپنا لے, غصے کو پینے والا بن جائے, لوگوں سے عفو درگزر کرنے والا بن جائے, اللہ کے بندوں پر اللہ کی مخلوق پر احسان کرنے والا بن جائے, یقیناً وہ اللہ کا بھی محبوب ہے, اللہ کی مخلوق کا بھی محبوب ہے. دو واقعے الگ الگ منقول ہیں, حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کہ وضو کرانے کے لیے خادم نے لوٹا آگے کیا, وضو کرایا. ایک واقعے میں تو آتا ہے کہ وہ لوٹا اس بے احتیاطی کے ساتھ اٹھایا کہ ان کے دندان مبارک پر لگا جس سے دانت مبارک شہید ہو گیا, اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ گرم پانی تھا لوٹے میں, اس بالٹی نے بے احتیاطی کی جس کی وجہ سے وہ لوٹے میں گرم پانی ان کے جسم پر گر پڑا. حضرت زین العابدین کے تو ان واقعات کے اندر جب دانت ٹوٹا یا گرم پانی جسم پر گرا چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے، ایک روایت میں حضرت حسین ابن علی کے اور ایک روایت میں حضرت زین العابدین کے، تو جب ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے سامنے والے غلام اور خادم نے فوراً یہی آیت پڑھ دی، والکاظمین الغیظ، اللہ کے محبوب بندے تو وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں. فرمایا کہ قوم تو گئی ہوئی، چل ٹھیک ہے تو نے اچھے موقع پر یاد دلایا، میں نے اپنا غصہ پی لیا. کہا کہ ایک تو بات آپ نے کر لی، لیکن والعافین عن الناس، اسی کے ساتھ اللہ پاک نے یہ بھی تو فرمایا کہ عافین عن الناس، لوگوں کے ساتھ درگزر کرتے ہیں. کہا ٹھیک ہے، قد عفوت عنک، تجھے معاف کیا، تجھ سے غلطی ہو گئی، تجھے معاف کیا. کہا کہ تیسری صفت بھی تو ساتھ میں ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. فرمایا کہ جا اذهب انت حر في الله لوجه الله، کہ تو اللہ کی رضا کے لیے تو آزاد ہے. تو نیک لوگ وہ ہیں کہ جو غصے کے موقع پر بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر غصے کو قابو کر لیا اور سامنے والے کو معاف کر دیا اور احسان کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس غلام اور باندھی کو آزاد کر دیا. تو یقیناً یہ کامیاب لوگ اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں کہ وقتی طور پر تو انہوں نے غصے کا گھونٹ پی لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہاں اونچا درجہ اور مقام حاصل کر لیا. اسی طریقے سے بے شمار واقعات موجود ہیں جس میں غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی ترغیب کے اوپر عمل کرنے والوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور عمل کر کے دکھایا کہ بے شک یہی وہ وقت ہے آزمائش کا اور امتحان کا، کہ جب غصے کے اندر شیطان نے لگام تیز کر دی اور دوڑ لگانے لگا کہ تیز کے اندر لا کر وہ حرکت سرزد کرا دے، جس کی وجہ سے انسان بعض دفعہ اعوذ باللہ غصے میں اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے، کبھی دین اسلام کے اندر، کبھی ماں باپ کی، کبھی اولاد کی، کبھی اور کسی، کبھی شوہر غصے میں آ کر بیوی کو، کبھی بیوی غصے میں آ کر شوہر کی گستاخی کر بیٹھتی ہے. اس قسم کے معاملات سارے کے سارے اس وقت ہوتے ہیں جب انسان غصے میں آ جائے، آپ سے باہر ہو جائے، اپنی لگام شیطان کے ہاتھ میں دے دے، پھر شیطان جس تیزی کے ساتھ اس کو دوڑائے وہ دوڑتا چلے جائے اور اس وقت جو اس کے دل میں آئے وہ کر گزرے، ایسا انسان ہمیشہ پچھتاتا ہے، ہمیشہ اس کو ندامت کا سامنا ہوتا ہے، پشیمانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن غصے کے وقت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنے والا، درگزر کرنے والا، احسان کرنے والا کامیاب بندہ بن جاتا ہے. حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے خادم کی غلطی کے اوپر ناراض ہوئے، فرمایا کہ کتنی دفعہ تجھے بھگتوں، بارہا تجھے سمجھایا، ہر مرتبہ تو غلطی کر بیٹھتا ہے، کب تک تجھے بھگتتا رہوں؟ آپ کے چچا حضرت مولانا الیاس صاحب کے پاس میں موجود تھے، قریب میں آئے، فرمایا کہ جتنا اس کو اتنے ہی بھگتو جتنا وہاں بھگت پانا ہو، اس اپنے خادم کی غلطیوں کو اتنے ہی بھگت لو جتنا تم آخرت میں اللہ تعالیٰ کی اپنے آپ کو بھگتوانا چاہتے ہو. مطلب یہ ہے کہ اس کو اتنا معاف کرو جتنا اللہ تعالیٰ کی اسے معافی چاہتے ہو. اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرمائیں گے. وہ حدیث مبارک جس میں دانت ٹوٹنے پر آگ بگولا ہوئے اور مقدمہ پیش کر دیا حضرت معاویہ کی عدالت میں کہ میں بھی دانت توڑوں گا، سمجھایا لاگ لیکن سمجھ میں نہ آئی، آخر کار دانت توڑنے کے لیے چل پڑے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے، فرمایا کہ ایک بات سنتے جاؤ، ابھی تک تو تم مظلوم ہو، دانت توڑنے میں شاید کہ تم سے چوک ہو جائے، تم ظالم بن جاؤ، اس لیے بہتر یہ کہ معاف کر دو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو کسی زیادتی کرنے والے شخص کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا اس دن جس دن یہ معافی کا زیادہ حقدار ہوگا. یہ سنتے ہی سارا غصہ ختم، کہا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ غصے میں آ کر اپنی بھڑاس نکالنا تو آسان ہے، لیکن غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنا یہ اصل کمال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الشدید بالسرعۃ، پہلوان وہ نہیں جو ایک بعد دیگرے مختلف پہلوانوں کو پچھاڑتا چلے جائے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اصل پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے غصے کے وقت. غصہ آ رہا ہے شدید درجے کا تقاضا ہو رہا ہے اپنے غصے کی بھڑاس نکالنے پر، لیکن اپنے آپ پر قابو رکھے ہوئے ہیں اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر اپنے آپ کو اعتدال کی حالت میں رکھے ہوئے ہیں، یہ اصل پہلوان ہے، یہ اصل انسان ہے، یہ باکمال انسان ہے کہ جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر جذباتی ہونے سے بچایا اور شریعت کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو قابو میں رکھا۔ ایسا قابو میں رکھنے والا انسان اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسے انعامات رکھے، فرمایا کہ من غبما غببا، جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس غصے کے گھونٹ کے پینے کے بدلے اس کے اندر ایک نور عطا فرماتے ہیں۔ تھوڑی دیر کا یہ مجاہدہ اس کے دل کی نورانیت کا سبب بن جاتا ہے کہ اللہ پاک اس کو ایسا اطمینان اور ایسا ایمانی نور عطا فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا باطن منور ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ من کفا غضبا، جس نے اپنے غصے کو روک لیا، غصے کو قابو میں کر لیا، کف اللہ غضبہ عنہ، اللہ پاک اپنے غضب کو اور اپنے عذاب کو اس سے روک لیتے ہیں کہ تو نے میرے بندے کے اوپر غصے کے اظہار سے اپنے آپ کو روک لیا، اب میں بھی تیرے اوپر اپنے غصے کو روک رہا ہوں۔ مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ ایک صاحب تھے جن کی بیوی نے کھانا پکایا تو اس میں کچھ مرچ مسالے تیز ہوئے، مزاج کے خلاف تھے، دل میں تو آئی کہ سناؤں، لمحے بھر کے لیے سوچا کہ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، میری بیٹی اگر کہیں جا کر کھانے پکانے میں چوک کر جائے تو میرا یہ دلی جذبہ ہوگا کہ اس کو ستایا نہ جائے، تانے نہ دیے جائے، اس کو ذلیل نہ کیا جائے، تو یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کیوں اس کو ذلیل کروں، کیوں ستاؤں۔ اور ساتھ میں یہ تصور آیا کہ یہ تو وہ ہستی ہے کہ جس کے لیے نہ تو کسی امیر نے سفارش کی، نہ غریب نے، نہ کسی بادشاہ نے، اس کی سفارش تو احکم الحاکمین نے کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی سفارش کی ہے، عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ آیت ذہن میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یعنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے برتاؤ کا حکم دیا ہے، تو کیوں نہ میں درگزر کر جاؤں، خاموشی اختیار کر جاؤں۔ چپ لگا گئے۔ اللہ پاک نے اس خاموشی اختیار کرنے کی بدولت یہ انعام عطا فرمایا کہ بعد وفات کسی کو خواب میں دکھائی دیے، پوچھا کہ کیا بیتی، کہا کہ بھائی میرے پاس تو کچھ بھی نہ تھا پیش کرنے کے لیے، لیکن اللہ پاک کو یہی ادا پسند آئی کہ اے میرے بندے، تو نے میری بندی کے اوپر غصہ صرف تیرا لحاظ کرتے ہوئے نہ کیا، تو میں بھی تجھ پر غصہ نہیں کروں گا، میں بھی تیرا لحاظ رکھوں گا، تو نے میری بندی کے ساتھ افو درگزر کیا، میں بھی تیرے ساتھ افو درگزر کروں گا۔ حضرت شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ اونچے درجے کے بزرگ ہیں، ولی کامل ہیں۔ آپ کے پاس ایک دیہاتی آیا، آپ سے کچھ بے موقع بات کی، آپ اپنے کسی کام میں مصروف تھے تو مزاج کے خلاف کچھ بات ہوئی تو آپ نے ذرا اس کو جھڑک دیا، وہ سیدھا اپنا سے منہ لے کر چلا گیا، لیکن دل میں بڑا احساس ہوا کہ یہ میں نے غلط کیا، ایک مسلمان کو جھڑک دیا، اگرچہ غلطی اس کی تھی کہ وہ بے موقع آیا اور کسی کام میں خلل ڈال رہا تھا، آپ نے جھڑک دیا، لیکن احساس ہوا کہ شاید میرا سر برک ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے چین اور سکون نصیب نہیں ہو رہا تھا، وہ تھا کسی قریبی گاؤں کا، اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد میں نکلا، اگرچہ گاؤں زیادہ فاصلے پر نہ تھا، لیکن اس فکر مندی میں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، راستہ بھٹک گیا، ڈھونڈنا اس گاؤں میں، اس گاؤں میں ہو تو کافی دیر بعد جا کے اس گاؤں تک پہنچا اور وہاں پہنچ کر اس آدمی کو تلاش کیا اور اس سے مل کر معذرت کی، کہا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی، تجھے میں نے جھڑک دیا، خدا را مجھے معاف کر دے۔ وہ حیران ہوا، کہا کہ حضرت آپ میرے والد کے درجے میں، آپ ہمارے بزرگ، آپ اتنی دور چل کے تشریف لے آئے اور میری کیا مجال کہ میں آپ کو معاف کروں، اول تو آپ نے میری کوئی گستاخی نہیں کی، کوئی میرے خلاف ورزی نہیں کی کہ میں آپ کو معاف کروں، آپ تو میرے والد کے درجے میں، آپ تو ڈانٹنا تو کیا مجھے مار سکتے تھے۔ فرمایا کہ نہیں، جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گے میں واپس نہیں پلٹوں گا۔ اس نے کہا کہ آپ نے تو میرے ساتھ کوئی غلطی کا معاملہ کیا ہی نہیں، لیکن اگر آپ اطمینان چاہتے ہیں تو میں خالی لفظی طور پر آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ میں آپ کو معاف کر رہا ہوں، میرے دل میں تو آپ کی طرف سے کوئی بات ہے ہی نہیں، چونکہ آپ تو میرے والد کے درجے میں بزرگ ہیں۔ یہ بات سن لینے کے بعد واپس پلٹ کر آئے اور رات کو جب خواب میں سوئے، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں. دونوں ہستیاں ایک کشتی میں اور حضرت شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ دوسری کشتی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدرے فاصلے پر ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے علی ہماری کشتی کو عبد الغنی کی کشتی سے ملا لو. وہ کشتی آپس میں آتے 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 قریب ہوتے ہوتے ملی. فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر یہ دونوں کشتیاں جب آپس میں ملی اور اس ملتے وقت اور آپس کی کشتیوں کے ٹکراؤ کی جو آواز ہے اب تک وہ میرے دماغ کے اندر حلاوت اور لذت پیدا کر رہی ہے کہ جب میں تصور کرتا ہوں کہ وہ کشتی جب آپس میں ملی اور ٹکرائی جو ایک دھمک آئی جو آواز آئی اب تک میں اس کی حلاوت اور لذت اپنے دل اور دماغ کے اندر روح کے اندر محسوس کرتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ والے اول تو غصہ نہیں کرتے. غصہ اگر ہو جائے تو غصے کے اندر فوراً درگزر کر لیا کرتے ہیں اور قابو میں رہ کر اپنے آپ کو اس درجے میں رکھتے ہیں جس درجے میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں. تو کامیابی اسی میں ہے کہ انسان حقیقی پہلوان بن جائے. یہ جب بنے گا جب غصے میں قابو میں رہنے والا ہو اور عفو درگزر کرنے والا اور اسی کی طرح اپنے سامنے والے کے اوپر احسان کرنے والا. اگر تو انسان غصے کے علاج کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے تو کبھی بھی وہ بے جا غصہ کرنے والا نہ بنے. جب غصہ آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور دوسرے نمبر پر درود شریف پڑھ لے. درود شریف پڑھنے کی برکت سے فوراً اس کے اوپر رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. جہاں رحمت کی بارش ہو رہی ہو وہاں شیطان کا کام نہیں ہوتا. فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے 10 مرتبہ اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو جیسے درود شریف پڑھنا شروع کیا رحمتوں کی بارش شروع شیطان کا کام ختم وہاں سے وہ رفو چکر ہو جائے گا. انسان فوراً حالت اعتدال پہ آ جائے گا اور اپنی جگہ بدل لے اپنی کیفیت بدل لے. کھڑا ہے تو بیٹھ جائے لیٹا ہے تو اٹھ جائے اٹھا ہے تو بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. کیفیت تبدیل کر لے جگہ تبدیل کر لے اور سب سے بڑھ کر یہ سوچ لے کہ وہ ذات بھی موجود ہے جو مجھے اس وقت غصہ کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے. میں بڑا اکڑ رہا ہوں فن خان پر رہا ہوں. سامنے والا کبھی بیوی ہوتی ہے کبھی بچے ہوتے ہیں کبھی کوئی ماتحت ہوتا ہے کبھی کوئی ملازم ہوتا ہے کبھی کوئی عام معاشرے کا انسان ہوتا ہے لیکن ہوتا ماتحت. کبھی انسان اپنے سے اوپر والے پہ غصہ نہیں کرتا. اس کو کمزور سمجھ کر دل میں حقارت کا جذبہ اور دماغ کے اندر کبر کا بیج ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. فرمایا کہ ذرہ برابر بھی کبر کا دانا اگر انسان کے اندر ہوگا جنت میں داخلہ نہیں ملے گا. اور دل میں مومن مسلمان کی حقارت ہے کہ یہ حقیر یہ گھٹیا انسان اس نے میرے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا یہ معاملہ اختیار کیا. یہ دونوں جذبے ایک طرف کبر ایک طرف تحقیر ان دونوں کے ہوتے ہوئے رب ذوالجلال کے سامنے انسان اکڑ کر ایک بندے کے اوپر یا بندی کے اوپر اپنے غصے کا اظہار کرے تو یقیناً اگر وہ اس وقت یہ یاد کر لے کہ وہ ذات احکم الحاکمین مجھے دیکھ رہی ہے فوراً غصہ ختم ہو جائے گا. اپنے گناہ اور کوتاہیوں پر نظر ڈال لے کہ میں بھی تو کتنا خطا کار ہوں. رب ذوالجلال نے تو مجھے ایسا نہیں جھڑکا اس نے تو مجھے اتنا ذلیل نہ کیا اس نے تو مجھے نہ دھتکارا. اگر میرے ماتحت نے میرے ساتھ کوئی میری مرضی کے خلاف کام کر دیا تو میں کیوں اس کو رسوا کروں. عفو درگزر سے کام لے انکا عفوفن تحب العفو فاعف عنا. اللہ پاک نے یہی تعلیم دی ہے یہی سبق سکھایا ہے عفو درگزر اللہ کو بھی پسند. فرمایا تم بھی اللہ پاک سے عفو درگزر مانگو. جو بندہ عفو درگزر کرنے والا ہوگا وہی کامیاب ہوگا. اللہ کی ذات کا دھیان جہاں آ جائے گا بڑے سے بڑا غصہ کرنے والا بڑے سے بڑا متکبر انسان فوراً اپنے معیار پر آ جائے گا اپنی اوقات پر آ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو تنہائی کے اندر اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھو تو ہمیشہ انسان کے اندر توازن پیدا ہوگی. اپنی خطاؤں پر نظر ہوگی تو انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوگی. اپنے آپ کو کمتر سمجھے گا ذلیل سمجھے گا کبھی بھی دوسرے کو سر چڑھ کے بات نہیں کرے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اونچی ہستی آپ کی تعلیم کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں 10 بدعا ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا. اے اللہ مجھے میری نظروں کے اندر صغیر کر دے چھوٹا بنا دے کہ میں خود اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا ہی سمجھوں. اگرچہ لوگ مجھے بڑا جانتے ہوں لیکن میں خود اپنے آپ کو حقیر سمجھوں چھوٹا سمجھوں کمتر سمجھوں کمتر سمجھ رکھنے والا کبھی کسی دوسرے پر غصہ نہیں کرتا. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں. ایک دن غلام کے کوئی خلاف مرضی کام ہو جانے پر برس پر غصہ کر رہے تھے اور اپنی جذبات کی بھڑاس نکال رہے تھے. پیچھے سے آواز آئی اللہ اکبر منکا, اللہ تجھ سے بڑا ہے بنسبت اس کے کہ جتنا تو اس پر بڑا ہے تجھ سے بڑا اللہ تجھ پر موجود ہے. فرماتے کہ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا کہ یہ آواز کس کی ہے تو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للکار رہے تھے اللہ اکبر منکا علیہ, جتنا تجھ کو اس پر بڑائی حاصل ہے اس سے بڑھ کر اللہ کو تجھ پر بڑائی حاصل ہے. خوف کر اللہ سے ڈر, اس ماتحت غلام پر اتنا ہی برس بندہ اس نے تیری خطا کی ہے. جیسے ہی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے للکارا ہے فوراً زبان مبارک سے نکالا انت حر, اے غلام تجھ کو میں نے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا. آپ قریب تشریف لائے, فرمایا کہ اے ابو مسعود اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا جہنم کی آگ تجھ کو جھلسا دیتی. اندازہ لگائیے صحابی رسول ہیں, خدمت میں رہنے والی ہستی ہے, غلام ہے, ماتحت ہے, مملوک ہے, مال ہے, اس کی غلطی کے اوپر اس کو ٹوک رہے ہیں, سرزنش کر رہے ہیں, لیکن للکار ایسی آئی کہ اے غصہ کرنے والے یاد رکھنا تجھ پر بھی ایک ذات موجود ہے تو تجھ سے بڑھ کر غصہ کر سکتی ہے. تو ہاتھ کے ہاتھ تلافی کر دی اس سے پہلے کہ مزید کوئی پیغام آ جائے, کہا کہ میں نے تجھ کو آزاد کر دیا. تو فوراً بشارت کو مل گئی کہ اگر آزاد نہ کرتا جہنم کی آگ تجھ کو جھلسا کر ختم کر دیتی. تو میرے محترم بزرگوں, ایمانی صفات, ایمانی اخلاق اور اعمال صالحہ, ان کی ظاہری شکل و صورت اور ان کی باطنی ارواح, ان دونوں کو جب ملا کر عبادات کو انجام دیا جائے تو اس کی تحفظ کی بھی بہت زیادہ فکر دامنگیر ہونی چاہیے. جتنا اس کو اپنانے کی اہتمام ہو, اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ, شوق اور جذبے کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو کر اس کی محبت کے اندر دیوانہ وار نماز پڑھی جائے, عبادات کی جائے, صدقے خیرات کیے جائیں, جو کچھ بھی انسان سے بن پڑتا ہے بنے وہ کر گزرے, نہیں معلوم کہ زندگی کے کتنے دن باقی ہیں, اور اپنے آپ کو ہمیشہ محتاط رکھے, بالکل ایسا صاف رکھے کہ نہ تو آنکھوں سے گناہ ہو, نہ زبان سے گناہ ہو, نہ کانوں سے گناہ ہو, نہ ہاتھوں سے گناہ ہو, نہ پاؤں سے گناہ ہو, نہ شرمگاہ سے گناہ ہو. پورا وجود کامل مکمل اسلام کا پیکر ہو. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی, مسلمان حقیقی لحاظ سے وہ ہے اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مومن مسلمان محفوظ رہے. تو انسان کامل مکمل سلامتی کا پیکر بن جائے. شوہر ہو تو بیوی کے ساتھ, بیوی ہے تو شوہر کے ساتھ, باپ ہے تو اولاد کے ساتھ, اولاد ہے تو ماں باپ کے ساتھ, بھائی ہے تو بہنوں کے ساتھ, بہن ہے تو بھائی کے ساتھ. یہ پورا جو کنبہ اور خاندان اسلامی رشتے میں اللہ پاک نے عطا فرمائے, انسان پھول سمت بن جائے اپنوں کے ساتھ, جہاں اس کو اعتدال میں رہنا ہے اعتدال میں رہ کر پھول سمت بن کر رہے, اللہ کا بھی محبوب بنے گا, بندوں کا بھی محبوب بنے گا. اور جہاں خلاف شرع سے کام ہو رہا ہو, منکرات ہو رہے ہوں, اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کو پامال کیا جا رہا ہو, شریعت مطہرہ کا مذاق اڑایا جائے, سنت کی توہین کی جائے, کوئی بھی ایسا معاملہ آ جائے جہاں غیرت اسلامی کا معاملہ ہو, وہاں انسان آگ کا شعلہ بن کے برس پڑے. فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ اعطى للہ ومنع للہ, جو محبت کرے اللہ کے لیے, جو نفرت کرے اللہ کے لیے, جو دے اللہ کے لیے, جو روکے اللہ کے لیے, فقد استکمل الایمان, اس کا ایمان کامل ہو گیا. غصہ بذات خود کوئی ممنوع چیز نہیں ہے, لیکن اس کو صحیح جگہ پر کرنا یہ کمال کی بات ہے. شہوت اللہ پاک نے انسان میں رکھی ہے, شہوت بذات خود کوئی بری یا کوئی کبھی چیز نہیں, اگر یہ شہوت نہ ہو نسل انسانی معدوم ہو جائے, لیکن اس شہوت کو اگر غلط طریقے استعمال کیا جائے حرام کاری کہلاتی ہے, اس شہوت کو جائز اور حلال طریقے پر اپنے صحیح محل پر انجام دیا جائے حقوق زوجیت کہلاتی ہے. غصے کا بھی یہی حال ہے, صحیح جگہ پر صحیح مطلب پر خرچ کیا جائے, یہ دین ایمان کی غیرت کہلاتی ہے, حمیت اسلامی کہلاتی ہے, وہ جوش اور جذبہ کہلاتا ہے جس کی وجہ سے مسلمان کافی سے ٹکراتا ہے. ہم گنچا صفت بھی رہتے ہیں رکھتے ہیں مزاج برہم بھی ہم پھول صفت بھی رہتے ہیں رکھتے ہیں مزاج برہم بھی ہم گنچا صفت بھی رہتے ہیں رکھتے ہیں مزاج برہم بھی انسان آگ بھی ہو شعلہ بھی ہو تو شبنم بھی ہو اپنوں کے لیے شبنم دوسروں کے لیے آگ کا انگارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی کوئی من کر آپ دیکھتے شریعت کے خلاف کوئی چیز دیکھتے آپ ایسے شدید غضبناک ہو جایا کرتے تھے صحابہ فرماتے ہیں کہ انما الرمان وسر فی وجهی آپ کا چہرہ ایسا سرخ ہو جاتا تھا جیسے انار سرخ انار آپ کے چہرے کے اوپر نچوڑ دیا گیا غصے کی وجہ سے آپ کا چہرہ لال سرخ ہو جاتا تھا جیسے کہ گویا کہ انار کا رس آپ کے چہرے کے رنگت میں گھول دیا گیا ہو تو غصہ پر محل کیا جائے پر موقع کیا جائے یہ تو شریعت کا تقاضا ہے لیکن بے موقع غصہ کرنا بہت ہی بری خصلت ہے اور ایمانیت کو روحانی صفات کو اور اعمال کی جو ذخیرہ اندوزی ہے اس کو تباہ و برباد کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ غصے کو قابو میں رکھ کر پاکیزہ اعتدال کے ساتھ پیار و محبت والی زندگی بسر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے میں بہت آسان ہیں ان کو اپنایا جائے تو بہت بڑے اجر و ثواب اس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے چند افراد تھے آپ نے فرمایا یتلو علیکم الان رجل من اہل الجنہ ان قریب تمہارے سامنے ایک شخص نمودار ہونے والا ہے جو جنتیوں میں سے ایک جنتی فرد ہے سب کی نگاہیں لگ گئی کہ کون خوش نصیب ایسا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے زبان رسالت تصدیق کر رہی ہے بشارت دے رہی ہے کہ ان قریب تمہارے سامنے ایک شخص ابھی نمودار ہونے والا ہے تمہارے سامنے ایک شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے سب کی نگاہیں ادھر ادھر ٹٹول رہی تھی کہ کون شخص آتا ہے فرماتے ہیں کہ اتنے میں دیکھا کہ ایک انصاری مدینہ طیبہ کے باشندے تازہ تازہ وضو کر کے ہمارے سامنے نمودار ہوئے داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے ہاتھ میں چپل اٹھائے ہوئے بائیں ہاتھ میں ہمارے سامنے سے آئے اور محفل کے اندر آ کے شریک ہو گئے اگلا دن پھر یہی ہوا آپ نے اسی طرح فرمایا کہ ہم قریب تمہارے سامنے ایک فرد ظاہر ہونے والا ہے جو جنتی ہے وہی صحابی اسی کیفیت میں ظاہر ہوئے تیسرا دن پھر یہی ہوا حضرت عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے جستجو ہوئی کہ ان کے عمل دیکھو گے ان کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تین دن تک تواتر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی فرماتے ہیں کہ میں نے کسی بہانے سے ان کے گھر میں تین دن قیام کیا وہ عام معمولات میں نماز روزہ کیا اور رات کو جلدی سو گیا صبح فجر میں اٹھ گیا کوئی اضافی معمول نہیں دیکھا تین دن تک قیام کر لینے کے بعد میں نے کہا کہ آپ کا کوئی خاص عمل میں دیکھنا چاہتا تھا لیکن نہیں پایا فرمایا کہ میرا عمل تو یہی ہے جو تمہارا عمل فرمایا کہ تین دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے فرمایا کہ میرے تو یہی اعمال ہے جو تمہارے سامنے ہیں میرے تو سامنے کوئی اور خاص عمل ہے نہیں فرماتے ہیں کہ میں چل پڑا حضرت عبداللہ بن عامر بن العاص جب چل پڑے پھر بلایا فرماتے ہیں کہ ادھر آؤ ادھر آؤ ایک عمل اس کے علاوہ اور بھی ہے وہ یہ کہ رات کو جب میں سونے لگتا ہوں بستر پر بیٹھتا ہوں تو دن بھر جس کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں اور اس کی طرف سے اپنے دل میں کوئی قدرت نہیں رکھتا فرمایا کہ کسی بھی مومن مسلمان کی طرف سے نہ تو میرے دل میں کھوٹ ہے اور نہ ہی کسی مسلمان کا حسد میرے دل میں ہے یہ اضافی چیز تو میرے پاس اور بھی ہے کہ نہ تو میں کسی کا حق حقد بغض برائی نفرت اپنے دل میں رکھتا ہوں کھوٹ اور دوسرے کسی کا حسد اپنے دل میں نہیں رکھتا یہ چیز تو میرے اندر ہے دل اپنا سب سے صاف رکھتا ہوں فرمایا کہ یہی وہ صفت ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے تمہیں یہ مقام عطا فرمایا کہ جیتے جی تین دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے جنت کی بشارت دی ہے کہ میرے محترم بزرگوں گناہوں سے بچنے والے جنتی بن جاتے ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کی جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ جانے ہماری کون سی ادا پسند آ جائے اور ہمارے لیے بھی جنت کے فیصلے ہو جائیں درود شریف پڑھ لیجیے دعا کر لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی علي سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أي لها العالمين جو کچھ بھی کہا گیا ہے سنا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے اخلاص کے ساتھ ہم سب کو عبادات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیے گناہ اور برائیوں سے بچا لیجئے أي لها العالمين تقوی نصیب فرمائیے اخلاص نصیب فرمائیے سچے جذبے نصیب فرمائیے پاکیزہ صحبت نصیب فرمائیے
پاکیزہ اخلاق اور کردار نصیب فرمائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا لیجئے. آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے, ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.